ہمیں بہت برداشت ہے کہ اس رقم
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں آج آپ کے سامنے ایک ایسی تقریر کرنے کا ارادہ ہے جو تقریر پاکستان سعودی عرب مکہ اور مدینہ اور پھر یورپ میں یہاں تک کہ میں نے قومی اسمبلی میں کی اور اس تقریر کا شکر اتنا ہوا کہ آج شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں وہ تقریر نہ سنی جاتی ہو جہاں مسلمانوں کے اور دوستوں کے دل تقریر سن کر خوش ہوئے وہاں اس تقریر سے دشمنوں کو اتنی تکلیف لاحق ہوئی کہ کئی دن تک ایران کی اسمبلی میں بحث ہوتی رہی بالآخر متفقہ طور پر مجھے واجب القتل قرار دیا گیا میرے قتل کرانے کے لیے 5 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا اور وہ پاکستان بھیج دیا گیا پاکستان کے شہروں میں میرے پتلے بنا کر جلائے گئے میرے خلاف جلوس نکالے گئے راکٹ لانچروں سے حملے کیے گئے قتل کی ساری سازشیں اور کوششیں بروئے کار لائی گئیں لیکن وہ سارے مل کر بھی ایک بار نکاح نہ کر سکے میں آج چاہتا ہوں کہ جو تقریر ہزاروں کے مجمع میں لاکھوں کے مجمع میں مسجد و محراب پر اور اسمبلی کے ایوان میں سنائی گئی ہے چلو آج زندانوں میں وہ تقریر آپ کو سناتے ہیں چلو یہ دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے دوستوں کو بھی پتہ چل جائے کہ 4 سال کی اسیری نے عقوبت خانوں اور زندانوں نے بم کے دھماکوں سے ہونے والے زخموں نے اور اپنے ساتھ چلتے ہوئے ساتھیوں کی شہادت نے سپاہ صحابہ کے قائد کے بم کے دھماکے سے شہید ہو جانے کے سانحہ نے اس صدمے سے میری والدہ کے فوت ہو جانے کے صدمے کی وجہ سے ساری تکلیفیں ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں سارے دکھ اٹھا کر آج بھی ہم وہی کہتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اگر بات دولت کی ہوتی بات شہرت کی ہوتی بات مفاد کی ہوتی بات اقتدار کی ہوتی بات دنیاوی نفع کی ہوتی تو اب تک مجھے اس سے بات آ جانا چاہیے تھا مجھے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی مجھے اس بات میں اپنی زبان کو تالے لگا لینے چاہیے تھے مجھے خوف زدہ ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے تھی لیکن میں آج بھی اس بات کو حق سمجھتا ہوں میں آج بھی اس کا پرچار اور اظہار کرنا دین سمجھتا ہوں میں آج بھی اس حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھانا اپنی نجات سمجھتا ہوں میں آج بھی اس حقیقت کو بیان کرنا اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں میں آج بھی اس حقیقت کو بیان کرنا رسول اللہ کی سنت سمجھتا ہوں میں آج بھی اس بات کو بیان کرنا اللہ کا حکم سمجھتا ہوں تو جو چیز بہاروں میں بیان ہوئی آج فضاؤں میں بیان کرتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے شیعہ کا عقیدہ رجب شیعہ کا عقیدہ رجب ایسا عقیدہ ہے کہ آپ نے میں سے بہت سارے لوگوں نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ عقیدہ رجب کیا ہے میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار کر ہمارا اپنا وقت پورا کر کے موت کا دروازہ کراس کر لیں گے قبر میں جا کر سو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کب اٹھنا ہے بولے بولے کب اٹھنا ہے قیامت کے دن اٹھنا ہے قیامت سے پہلے اٹھنا ہے قیامت کے دن سے آنے سے پہلے کوئی اٹھنا ہے جس نے بھی اٹھنا ہے روزے محشر اٹھنا ہے تمام نبی اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے تمام ولی اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے تمام صحابہ اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے تمام رسول اور ان کی امتیں اٹھیں گی تو حشر کے دن اٹھیں گی حشر سے پہلے جب قبر میں چلے گئے تو پھر پہلے لیکن شیعہ کا عقیدہ اس کے برعکس ان کا نظریہ اس کے برعکس نام اسلام کا لیتے ہیں بات قرآن کی کرتے ہیں نام اپنا مومن اور مسلمان رکھے ہیں لیکن شیعہ کا عقیدہ کیا ہے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رجب قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے بھی ایک مرتبہ اٹھنا ہے ہمارے 12 امام اٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور مخلص مومن اٹھیں گے اچھا اٹھ کھڑے ہوئے پھر کہتے ہیں یہ اٹھیں گے پھر یہ کافروں کو اٹھائیں گے یہ منافقوں کو اٹھائیں گے اور یہ حضور کے جانساروں صحابہ کو اٹھائیں گے خلفائے راشدین کو اٹھائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھائیں گے حضور پاک کی ازواج مطہرات کو اٹھائیں گے اس حد تک بات ہوتی تو چلو خاموشی اختیار کی جا سکتی اس حد تک بات ہوتی تو آدمی درگزر کر سکتا تھا لیکن بات یہ ہے وہ کہتے ہیں پھر ہمارے امام ان خلفائے راشدین سے بدلہ لیں گے ان سے انتقام لیں گے ان کو سولیوں پہ چڑھائیں گے ان کے ساتھ ہے وہ برا سے برا سلوک کریں گے جو کائنات میں کسی نے کسی سے نہ کیا ہو اس جو پھر اس کے بعد دوبارہ سب فوت ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی یہ جو قیامت سے پہلے اٹھنا ہے یہ جو انتقام کا ایک محشر برپا ہونا ہے یہ جو اقابر صحابہ کرام کی توہین و تذلیل ہونا ہے یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات میں ظلم ہونا ہے اور ان کے وجود اقدس کو قبر سے نکال کر اس پہ توڑے مارے جانے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے اس عقیدے کا نام عقیدہ رجب ہے اس عقیدے کا نام عقیدہ رجب ہے بتلائیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے عقائد میں سے ہے یہ شیعہ کی بہت پر کتاب اس کا نام ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد عقائد کی کتاب ہے شیعہ شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بابویا الکندی کی کتاب ہے اس کا ترجمہ سلطان المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسین صاحب قبلہ حکومت زندہ کے اس نے کیا ہے سینٹ لائن ڈاؤن
2296 سرگودا سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. ہے جی محمد صاحب سے پوچھا, یہ تو ابھی سے ڈر کر محمد صاحب سے پوچھی الغدیر پرنٹنگ پریس بلاک 7 سے شائع ہوئی ہے سرگودا سے. کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے آیات متقاصرہ اخبار متماترہ بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجب پر حق ہے, اس میں ہر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, اور اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے. اس کا منکر زمرہ ایمان سے کیوں جی, آپ اور میں رجب کے قائل ہیں یا منکر ہیں؟
منکر ہیں.
آج تک آپ نے کبھی رجب کا عقیدہ سنا؟ اب سننے کے بعد آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟
نہیں.
آپ اس عقیدے کے قائل ہو جائیں گے تو آپ تو منکر ہوئے, اور وہ کہتے ہیں اس عقیدے کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب بلا کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ کیا ہے, ہمیں تو علم ہی نہیں ہے, تو ان کے نزدیک ہم بھی کافر ہو گئے. اور ہمارے باپ دادے بھی جن کو عقیدہ رجب کا علم نہیں تھا وہ منکر ہی تھے, تو وہ بھی کافر ہو گئے. اچھا جی, کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے, صراط ایمان وغیرہ یہ امور اخرویہ ہیں, یعنی قیامت کے دن کی باتیں ہیں, ان پر ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن وہ روایات جو عقیدہ رجب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں نہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں. جی رجب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ سند کے لحاظ بھی بہت زیادہ معتبر ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ رجب میں اختلاف چند باتوں میں اگر اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لہذا اصل رجب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اس میں بعض مخلص مومن بعض خالص کافر دوبارہ زندہ ہوں گے, بعض مخلص مومن اور بعض خالص کافر دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ عقیدہ رجب ہے اس عبارت سے جو محمد حسین ابو کے ترجمے سے اور ان کے اپنے موسیٰ بن بابویا مقدمی کتاب احسن القواعد کی شرح شرح العقائد سے آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا. اس کا نام ہے عقیدہ رجب, اور مسلمانوں میں کوئی بھی سوائے شیعہ کے اس عقیدے کا قائل نہیں ہے, اور ان کے نزدیک بھی جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور ہمارے نزدیک بھی جو قیامت سے پہلے اس طرح کے عقیدے کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ویسے تو اگر ہم نہ بھی کریں تو جب انہوں نے ہمیں تیر دیا ہے, ہمیں ایک طرف کر دیا ہے, کافروں کے کھاتے میں ہمیں ڈال دیا ہے, تو بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اگر ہم کافر ہیں تو وہ مسلمان ہوئے, وہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کافر ہوئے. بھائی بھائی بنا ہوئے تھے, بھائی بھائی کی دیوار تو انہوں نے توڑی, آتے تو آغاز انہوں نے کر دیا. یہ ہے عقیدہ رجب. اب عقیدہ رجب کی تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات یہ ہیں کہ ہمارا اور شیعوں کا ایک عقیدہ ہے. عقیدے کے لحاظ سے وضاحت ہمارے اور ان کے درمیان میں مساوات ہے, لیکن تفصیل آج مجھے ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے, شیعہ کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کے آنے پر ہمارا عقیدہ ایک ہے, لیکن تفصیل آج مجھے ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام مہدی آئیں گے ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, جب ان کو علامات سے پہچان لیں گے لوگ, بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو ان کی عمر مبارک 40 سال کی. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے, ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے, وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں, اور وہ سن ہجری 255 میں پیدا ہو چکے ہیں. ابھی 3-4 سال کی عمر تھی کہ وہ بہت ساری چیزیں لے کر, صوفے فاطمہ لے کر, جفر لے کر, جامعہ لے کر, عصائے موسیٰ لے کر, خاتمہ سلمان لے کر, تابوت سکینہ لے کر, کیا کیا چیزیں وہ لے کر, وہ بچہ 4-5 سال کا, وہ عراق کا ایک شہر ہے سامرہ, اس شہر سامرہ کے اندر ایک پہاڑ ہے, اور پہاڑ کے اندر ایک سراغ ہے جس میں بلی مشکل داخل ہو سکتی ہے. کہتے ہیں وہ امام صاحب اس غار میں داخل ہو گئے, وہ اس غار میں داخل ہو چکے ہیں. اب وہ امام غیب باپ غیب سامرہ میں, اور اس وقت اس کو غیب ہوئے شیعہ کے نظریہ کے مطابق 1150 سال ہو چکے ہیں. یہ اس کے بارے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے, انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے. شخصیات جدا جدا ہیں, شخصیات جدا جدا ہیں, نظریہ ایک تھا, شخصیات بدل گئی جسے میں, اور بالکل اسی طرح بدل گئی جس طرح ہمارا اور قادیانیوں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. قادیانی کہتے ہیں بالکل ہم بھی ان حدیثوں کو مانتے ہیں، لہذا وہ جو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ قادیان میں غلام احمد قادیانی آ گیا، وہ غلام احمد قادیانی آ گیا. ہم نے کہا عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ تو قادیانی میں ایک سٹی ہے، اس کی ماں کا نام تو بسیدی تھا اور اس کا نام جو ہے وہ غلام احمد ہے، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے نازل ہونا ہے آسمان سے اور دمشق کی جامع مسجد کے شرقی جو ہے وہ مینار پر. کہنے لگے نہیں نہیں یہ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ قادیان جو ہے وہ دمشق سے شمالی جانب ہی ہے. تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مینار پر نازل ہونا تھا احادیث میں، تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر مینار تعمیر کر لیتے ہیں، مینارہ تعمیر کر لیتے ہیں. تو چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا قادیانیوں نے، بھائی مینارہ تو مسیح بنانا ہے، چنانچہ پہلے عیسیٰ گئے مینارہ بعد میں بنتا ہے، عیسیٰ پہلے آ گیا مینارہ بعد میں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک آدمی کو پیشاب بہت آتا، پیشاب بہت آتا تھا، جب وہ سنجا کرتا تو پیشاب آ جاتا، جب وہ سنجا کرتا تو پیشاب آ جاتا. اس نے کہا یار اب کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں، کسی سے پوچھا کہ میرے تو وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو میں اب کیا کروں، تو اس نے کہا تو ایسا کیا کر کہ پہلے وضو کر لے بعد میں سجدہ کر لے، پہلے وضو کر لے بعد میں سجدہ کر لے، کہ عام لوگ اس سجدے کے بعد وضو کرتے ہیں، تو اس سجدے سے پہلے وضو کر لیا کر. بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اترنا ہے مینار پر، تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو آ گیا مینار بعد میں بنا رہے ہیں، تو بالکل بےغیر مرزا شیعوں نے یہ کیا کہ بھائی امام مہدی کے مسئلے پر تو اتفاق تھا، لیکن امام مہدی تو حضرت حسن کی اولاد سے تھے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہونا تھا، ان کی اولاد ان کی عمر مبارک 40 سال ہونی تھی، تو انہوں نے جو امام مہدی نکال لیا وہ ایک کو حضرت حسین کی نکالا، پھر یہ نکالا کہ حضرت محمد بن عسکری کا بیٹا تھا، پھر یہ نکالا کہ 4 سال کی عمر میں وہ اس غار میں داخل ہوا ہے جہاں سے بلی بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور ابھی ان کی عمر مبارک 11.5 سال ہو گئی ہے وہ غار میں بیٹھے ہوئے. وہ غار میں بھائی غار میں داخل کیوں ہوئے؟ کہتے جی اس لیے غار میں چلے گئے کہ بادشاہ بڑے ظالم تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا. بھائی جب ظلم ہو، جب جبر ہو، جب دنیا میں کفر ہو، جب دنیا میں جو ہے وہ حد تک ظلم بڑھ رہا ہو، اسی وقت تو امام صاحب کی ضرورت ہے، جو اس وقت ڈرتے مارے اندر داخل ہو گیا وہ باہر کیسے باہر آ سکتا ہے. یہ بات اب تو کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب سے آنا ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے ہمارے امام صاحب سے آنا ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، میں قربان کے طور کیا تو شیعہ کی کتابوں سے کہ شیعہ کے یہ امام پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ امام بار میں پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ سب حوصلہ بنایا گیا ہے. آپ حیران ہوں کہ شیعہ ہی کی مستند کتابیں جن میں یہ کہا گیا کہ غائب ہو گئے ہیں، انہیں کتابوں میں لکھا ہے، انہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد ابن عسکری لاولد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے. ان کی پیدائش ہوئی ہے سن ہجری 232 میں، وفات ہوئی ہے سن ہجری 260 میں، تو 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے. تو جو وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے باقاعدہ ان کے گھر پہ پہرہ لگا دیا کہ بھی دیکھیں حضرت امام کی کوئی اولاد ہے، تاج کوئی اولاد ہے تو 2 سال تک انتظار کریں گے. 2 سال تک اولاد نہیں ہوئی اور حضرت حسن عسکری کی والدہ نے کہا ہمارے ہاں کوئی پوتا پیدا نہیں ہوا، اور آپ کے بھائی جعفر جس کو جعفر کا ساتھ کہنے لگے، اب جعفر نے کہا کہ میرا کوئی بھتیجا پیدا نہیں ہوا، حضرت حسن عسکری کی بیوی نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیوی کی لکھ کر دیتی ہے بیٹا پیدا نہیں ہوا، چاچا لکھ کر دیتا ہے کہ بھتیجا پیدا نہیں ہوا، دادی لکھ کر دیتی ہے کہ ہماری وراثت تقسیم کر دی جائے، ہمارے بیٹے کا بیٹا پوتا پیدا نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوا تھا وہ ان کو بھی نظر نہیں آیا، پیدا ہوا تھا وہ ان کی پھر جس کو ماں نے نہیں دیکھا، جس کو دادی نے نہیں دیکھا، جس کو چاچا نے نہیں دیکھا، جس کو سپاہیوں نے دیکھا، تم نے 1400 سال بعد کہاں سے دیکھ لیا؟ وہ بات مجھے یاد آ گئی اس وقت، ایک بڑی پرانی بات سنی ہوئی ہے حضرت علامہ توسوی مدثر اللہ علی مولانا عبد الستار توسوی صاحب کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، ان کو صحت اور عافیت دے، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو لے کر نا غار پر چلے میں چلے گئے، یہ ہجرت کے سفر میں مکہ سے نکلے تو غار شہر میں چلے گئے، تو اب اس مناف جو مشرکین مکہ تھے وہ تلاش کرتے کرتے غار پر پہنچ گئے. تو اب جب غار کے قریب پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر ضلع اور تعالیٰ کو بڑی فکر ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ اگر آگے پہنچ گئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے. یہ تو انہوں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیں, گھر کا محاصرہ کیا تھا, وہاں سے تو ہم آگے ہیں, لیکن اب یہ شمع نبوت کو کھل کریں گے. صدیق کو اپنی فکر نہیں بلکہ شمع نبوت کی فکر ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن پاک اس کو دسویں بارے میں کس طرح بیان کرتا ہے, اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. وہ وقت یاد کرو جب رسول اپنے ساتھی کے ساتھ نکل پڑا تھا, پھر وہ دونوں غار میں تھے, پھر وہ دونوں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب پیغمبر اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, میرے یار غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرنے والی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن کہتا ہے تحزن اور حزن ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے خوف ہوتا ہے, دوسرے کے لیے جو غم ہو اس کو حزن کہتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو شیعہ کہنے لگے نہیں جی نہیں نہیں, یہ حضرت ابو بکر کی کوئی تعریف کی تھوڑی بات ہے, پھر اور کیا ہے. کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق تو وہاں زور زور سے چلانے لگ گئے تھے, زور زور سے شور کرنے لگ گئے تھے تاکہ میری آواز ہر مشرکین مکہ کو پہنچ جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ ہم جمع ہیں, وہ آ کر حضور کو پکڑ لیں. تو وہ تو حضور کو پوچھ کر چپ کرا رہے تھے, بھی چپ کر, بھی چپ کر, چپ کر, چپ کر, حضور چپ کراتے تھے, وہ چپ نہیں کرتے تھے کہ میرا شور پہنچ جائے. تو حضرت مولانا کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو صدیق اکبر نے آواز زور زور سے نکالی تھی وہ مشرکین مکہ کو سنی, مشرکین مکہ نے وہ آواز سنی؟ جواب نہیں, وہ نہیں سنی. تو بھائی جو غار بہت ہمارے حضور صدیق زور زور سے آواز نکال رہے تھے وہ جو غار کے اوپر تھے انہوں نے تو سنی نہیں, تو تم نے 1400 سال کے بعد کہاں سے سن لی, تم نے 1400 سال کے بعد کہاں سے سنی؟ تو وہی بات ہندی ہے کہ جنابے والا گھر والی کو پتا نہیں کہ میرے بیٹا ہوا یا نہیں ہوا, دادی کو پتا نہیں کہ پوتا ہوا یا نہیں ہوا, چاچا کو پتا نہیں کہ بھتیجا ہوا یا نہیں ہوا, اور تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ ہوا تھا, اور ہو کر غائب بھی ہو گیا, ہو کر پھر غائب بھی ہو گیا. اصل عقیدہ تو یہ بنایا تھا کہ دنیا امام کے بغیر رہ نہیں, دنیا امام کے اصول کا دیا کہ اگر یہ ایک لمحہ کے لیے بھی امام دنیا سے آگے پیچھے ہو جائے, بہت ہو جائے, تو دنیا زلزلہ آ جائے گا, ساخت عرض زمین تو بنا ہو جائے گی اور زمین جو ہے وہ فوراً تباہ برباد ہو جائے گی. تو اب بات یہ تھی کہ حضرت حسین عسکری 28 سال کی عمر میں بہت ہو گئے تھے اور آگے اولاد بھی نہیں تھی, تو کہا جناب اب بتاؤ, وہ تو بہت ہو گئے ہیں, آگے اولاد بھی نہیں ہے, دنیا تو قائم ہے, دنیا تو قائم ہے. تو فوراً ایک فرضی اولاد بنا کر اور اسے پھر فرضی اولاد کو قید بھی کر دیا, اس لیے کہ لوگ کہتے دکھاؤ ہمیں دکھاؤ, تو پھر دکھانے کے لیے کیا تھا, کہنے لگے نہیں جی ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, وہ غائب ہو گئے, وہ غائب ہو گئے. اب وہاں بیٹھ کر وہ کائنات کو چلا رہے ہیں, اب وہاں بیٹھ کر وہ کائنات کو چلا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو باہر بیٹھ کر میں چلا سکتا ہوں وہ اندر بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے, جو باہر بیٹھ کر میں چلا سکتا ہوں اس نے غائب رہ کر کیا چلانا ہے, کام تو گزار ہے, کوئی ذات سے چلو, کیوں یہ اندر کی چلے گا, چلے ڈر کے مارے, پھر ڈر کے مارے تو اندر چلے گئے, اندر بیٹھ کر کیا چلا سکتے ہیں. اب ان کی عمر ان کے عقیدے کے مطابق 1150 سال ہوگی, ٹھیک ہے ہمیں کوئی نہیں, ہماری طرف سے اور ہو جائے. تو خمینی نے بھی اس سے بھی سوچے گا ممکن ہے ابھی 2000-4000 سال اور بھی نہ آئے, تو جان تو میں نے کہا ہوگا تو آئے گا, تو ہے ہی نہیں, ہمیں اس سے بھی کوئی غلط نہیں, ہماری طرف سے بھی ایک غائب کرنے کی بجائے وہ 10 غائب کرتے ہیں, ہمیں کیا, ہمیں کیا, ہم تو صلح پسند لوگ ہیں, سنی یقین جانے ہیں سنی صلح پسند ہے, مسلمان صلح پسند ہے, اس لیے کہ آپ ماشاء اللہ سب مسلمان ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں کسی کو گالی دینا یہ کوئی ہمیں حکم ہوا ہے؟ ہمارے قرآن اور حدیث میں کوئی یہ حکم ہے کہ بھائی صبح اٹھو اور اٹھ کر 100 گالیاں فرعون کو دو تب تمہاری فجر کی نماز ہوگی ہے؟ یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نمرود کو 5-10 جو ہے وہ گالیاں ہوئی, تو سنی تو کسی کو گالی نہیں دیتا, اور سنی تو ایسا ہے کہ جس کا نام بھی اسلام کے ساتھ ہو جاتا ہے سنی اسی کو سلام کرتا ہے, سنی تو سلامتی والا ہے, سنی تو سلام کرنے والا ہے, سنی نہیں گالیاں دیتا, تو جب سنی گالی نہیں دیتا, سنی لڑائی نہیں لڑتا, تو سنی تو اختلاف کرتے ہی نہیں کرتے. ہمیں بھی شیعہ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں, بھائی ٹھیک ہے اختلاف کا مطلب ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں, ہماری طرف سے تم نے ایک امام غائب کیا تم ساری غائب کر دو, ہے کیا, وہ تو تمہاری ایک امام 1150 سال سے غائب ہوئے ہیں, تم سارے غائب ہو جاؤ, اللہ کرے سمندر میں غائب ہو جاؤ, اللہ کرے گاروں میں غائب ہو جاؤ, تمہیں آسمان کھا جائے, زمین لے جائے, ہمارے پیٹ میں کوئی درد نہیں, ہم خوش ہوں گے, اچھا جان چکی خس کم جاؤں گا, ہمیں کیا بھی. لیکن بات اگلی ہے جس سے میں نے عرض کیا, کہتے ہیں وہ جب امام ظاہر ہوں گے, جب امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت کو دور جو ہوگا وہ ہے رجب کا, کہ امام جب آئیں گے تو امام اکیلے نہیں آئیں گے, جس طرح امام ظاہر ہوگا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ تشریف لے آئیں گے, حضرت علی دوبارہ تشریف لے آئیں گے, حضرت فاطمہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے, حضرت حسن حسین دوبارہ تشریف لے آئیں گے. چلو اس حد تک بھی اگر بات ہوتی تو ہم کہتے یار بڑی خوشی کی بات, اللہ کرے آج ہی امامدار ہو جائے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے, ہم بھی ان کا دیدار کریں. بھئی ہمارے لیے اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ ان پیاسی نظروں کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. ہم تو خواب میں آتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ تمنا پوری کر دیتا ہے کبھی کبھی, تو اگر ہمیں سامنے حضرت علی مرتضیٰ, حضرت حسن حسین اور حضرت زین العابدین, حضرت امام باقر, حضرت جعفر صادق, حضرت موسیٰ کاظم اور دیگر بزرگ شخصیات ہمارے سامنے آ جائے اور ہم نے خدا سے کہہ لینا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن بات آپ سنی, ہم نے کہا جی یہ تم بے فکر ہو, تم تو بڑے خوش ہو رہے ہو نا کہ بھئی امام آئے اور حضور آئے اور ہم دیدار کریں گے, اور تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے امام نے آنا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے تم قائم ما ظہر سواد کتاب ہے, آپ کو یقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے, صفحہ اس کا 527 ہے, کہتے ہیں جی جو قائم ما ظہر سواد ظہر بھی سواد پیش از کفار ابتدا بسنیا قائم کر ایشا و اشارہ ہاتھ پشت, کہتے ہیں کسی بڑے شوق رکھتے ہو امام سا جان, ہمارے امام کے آنے کی دیر ہے, کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے اور ابتدا سنیوں کے مولویوں سے کریں گے. لو لو ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ چلو یار عقیدہ تمہارا ہی سچا ہو جائے, حضور آ جائے, صحابہ آ جائے, حضرت علی آ جائے, ہم دیدار کریں. وہ کہتے ہیں تمہیں دیدار کرنے کا موقع ہی کم ملے گا, تمہیں دیدار کرنے کا موقع ہی کب ملے گا, وہ تو جب ظاہر ہوں گے پیش از کفار ابتدا بس دنیا خاط کر علماء عیشا مگیشہ خاط خوش, کہتے ہیں ابتدا کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور سنیوں سے بھی پہلے مولویوں کو بھی آؤ جڑے سنی. میں سنی مولوی کہہ رہا ہوں وہ سانو باقی نہ کیا کرو, کہتے کیوں, میں کہ اسی بچ جانا تھی پھنس جانا, ہم بھی سنی ہے, ہمیں سنی بات لو اچھے رہو گے, اس لیے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. میں تمہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا, تمہیں تو صرف حلوہ کھانا آتا ہے, ہمیں تو لڑنا آتا ہے تھوڑا بہت, ہم تو مقابلہ کر لیں گے. اور اگر تم نے کہا جی یہ باقی ہونے کا جلد کو چھوڑو, میں نے تو سنیوں کو مارنا ہے. اور ابتدا سنیوں کے مولویوں سے کہنی ہے یہ حق الیقین کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب, اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. ملا باقر مجلسی جتنا بڑا مصنف ہوا ہے شیعہ کے مذہب میں, اتنا بڑا کوئی مصنف نہیں ہوا, سینکڑوں کتابیں اس شخص نے لکھی, جس کی ایک کتاب ہے جس نے وہ کتاب 26 جلدوں میں بہار لکھوا دی, بہت زبردست. اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے صفحہ 121 پر بڑی تعریف کی ملا باقر مجلسی کی, اس نے کہا ہمارے مذہب کے بہت بڑے یہ مجتہد ہیں اور ان کی کتابیں ہمارے لیے باعث ہیں, ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں اور قابل مطالعہ ہیں, اس کو پڑھو کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ان میں ہیں. اور بہت بڑے باقی شیعہ مذہب میں اتنا بڑا اور کوئی نہیں ہے. اب یہی دیکھیں کہ ابتدا چلو ٹھیک ہے, چلو اس کو ماننے کے بھی ہم یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں, یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو سننی قابل ہی اس نے لکھی تو مارو. یہ جو سنتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں, صحابہ کی توہین سنتے ہیں سن ہو جاتے ہیں, حضور کی گستاخی سنتے ہیں سن ہو جاتے ہیں, حضرت اپنی عائشہ کی توہین سنتے ہیں سن ہو جاتے ہیں, یہ نہ سنیا مارنا ہی چاہیے. گستاخی بھی سنتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی بھائی, پھر کہتے ہیں بھائی بھائی, وہ تازے اٹھاتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں, تو گھوڑا نکالتے ہیں یہ دودھ پلاتے ہیں, اور جناب وہ جلوس نکالتے ہیں یہ دودھ کی سبھی ہے, تمہیں پھر یہی سلسلہ ملنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی برداشت ہو سکتی تھی, لیکن بات آگے بڑھ گئی, بات آگے بڑھ گئی, کسی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین, اپنی کتاب حق الیقین میں یہ لکھا ہے, لکھا ہے کہتا ہے جو قائم ما ظہر سواد عائشہ را زندہ بنت تا بر حد زنت, کہتا ہے جب ہمارا امام ظہر ہوگا تا تو وہ ایک کام کرے گا کہ عائشہ صدیقہ کی قبر پر جا کر ان کو قبر سے نکال کر ان کے وجود سے قبر اٹھا کر ان پہ کوڑے برسائے گا. اب بتلائیں کہ کیا یہ بات بھی بتا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کو بھی ہم جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیں؟ کیا اس بات کو بھی ہم قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے جناب تمہارا میں بھی آئے ہمیں قتل بھی کرتا چلا جائے مولویوں کی گردنیں بھی اڑاتا چلا جائے پھر اس کی جرد اتنی ہو جائے کہ وہ اپنی عائشہ صدیقہ کو بھی جو ہے وہ گرے مارنے شروع کر دے؟ کوئی شخص کوئی مولوی سنی یا غیر مولوی یا عام آدمی یہ بات برداشت کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب کوئی بات نہیں آج تو تم ظلم کر رہے ہو آج تو تم حاکم ہو نواز شریف صاحب آج تو تم بہت بڑے حاکم ہو وزیر اعظم ہو لیکن دور ہمارا آنے والا ہے ہمارا بھی دور آئے گا تو ہم تمہارے ماں باپ کی قبروں کو گھیر کر تمہارے باپ دادا نانیوں دادیوں کو قبروں سے نکال کر ان کے وجود پہ کوڑے ماریں گے تو کیا یہ بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کوئی آئی؟ اور میں کہتا ہوں ہماری ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا نکاح خدا نے آسمانوں پہ کیا ہے تو وہ ہے کہ تو تیرے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارہ جبریل کو میرے پاس بھیجا اور کہا کہ اے میرے پیغمبر ہر شہر باپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن پسند کرتا ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے دل پسند کرتی ہے خاندان والے اپنے ہونہار نوجوان کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں میں خدا نے تیرا رشتہ تلاش کر دیا ہے میری پسند صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا کسی پر پوری تقریر نہیں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت پر قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں قرآن پاک کے 21ویں پارے میں اللہ کے عالم کے ساتھ فرماتے ہیں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں ان کی جان سے بھی زیادہ ان سے پیار کرنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں پیغمبر کی بیویاں وہ ازواج امہات نبی کی بیویاں مومنوں کی حضرت عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی امی ہیں میری اور آپ کی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اتنی بڑی عظیم امی کے بیٹے ہیں ہم ان کے روحانی فرزند ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہماری امی اتنی عظیم مرتبے اور شان کی مالک ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور آج نبی کی بیویوں کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کیا جائے کہ ہمارا مہدی آئے گا اور پھر آ کر وہ اس طرح اس کو قبر سے نکال کے ان کے کوڑے مارے گا میں پوچھتا ہوں ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کوئی صاحب ایمان شخص یہ کام کر سکتا ہے کوئی مومن اور مسلمان شخص اس بات کا تصور کر سکتا ہے جس بات کو یہاں پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کسی پر بس نہیں کسی ملا باندھ مجلسی نے حق الیقین کی کتاب ہے اور حق الیقین کے یہ جو میں نے حوالہ سنایا ہے یہ بھی حق الیقین کے 340 صفحے کا ہے اور دوسرا حوالہ سنیے کہتے تو قائم آل محمد بیرون آیت خدا خدا یاری تک با ملائکہ اول قصے کے باعث حکومت محمد باشد وفاد عظام علی کہتے ہیں جب ہمارا امام مہدی رات سے باہر آئے گا خدا اس کی مدد کرے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ اول قصے کے باعث حکومت وہ پہلا شخص جو آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ میں بیعت کرے گا امام کا مرید بنے گا وہ پہلا شخص جو امام کی امامت کو تسلیم کرے گا امام کی عظمت کو تسلیم کرے گا امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا بیعت پیر کے ہاتھ سے ہوتی ہے جو بیعت لیتا ہے وہ پیر ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے جس کی بیعت لی جاتی ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے جو بیعت کرتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے جو امام مہدی کی بیعت کرے گا محمد پاشا محمد رسول اللہ ہوتا بتلاؤ حضور ساری کائنات رسول کے ہاتھ میں بیعت کرتی ہے وہ رسول الانبیاء ہے وہ نبی الانبیاء ہے وہ امام الانبیاء ہے پیغمبر ان کے پیچھے نبی ان کی رسالت پر ایمان لائے اور ان ظالموں نے میرے پیغمبر کو امام مہدی کا مرید بنا دیا اول قصے کے بائیں سے سنا پہلا وہ شخص جو امام مہدی کی بات کرے گا محمد ہوں گے وہ بعد از علی اس کے بعد حضرت علی بھی آگے آگے وہ بھی کہیں گے سرکار میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں یہ عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے لیکن اسی پر بس چلو ظالم اسی پر مر جاؤ تم نے حضور کی بیعت بھی کرا دی حضرت علی کی بیعت بھی کرا دی سنی قتل بھی کرا دی ان کی علماء کی گردنیں بھی اڑوا دی حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین بھی کرا دی اب تو تمہیں بعد آ جانا چاہیے لیکن یہ بعد آنے والی قوم کہاں؟ اس کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ پاکستان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے.
یہ کتاب میں یہ دیکھیے مسائل درجات اس کا ٹائٹل ہے پاکستان سے شائع ہوئی ہے.
لکھنے والا ترجمہ تعلیم فاضل جلیل محمد شریف بن شیر محمد شاہ مصروفی پاکستانی. شائع کہاں سے ہوئی ہے؟ مکتبہ سعدیہ شمس آباد قانونی ملتان سے کتاب شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ 21 پر لکھا ہے. ایک امام مہدی کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں صفحہ 20 کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کلمات ہمارے ذریعے اللہ اپنی مخلوق پر حجت قائم کی اور ہم ہمیشہ سورج چاند رات دن اور کوئی آنکھ ایسی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ خلقت سے پہلے کی بات ہے. انبیاء ہم پر ایمان لائے, ہماری مدد کرنے کا انبیاء سے مثال کیا گیا. اس آیت کا یہی معنی ہے ویزا خلی اللہ کی ساخت نبی ہے, یعنی محمد پر ایمان لانا اور آپ کے مسیح کی مدد کرنا. محمد کے ساتھ ایمان لائے لیکن مسیح کی مدد نہ کر سکے, تمام کے تمام ان قریب اس کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا مثال کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, آپ کے سامنے جہاد کیا, آپ کے دشمنوں کو قتل کیا, میں نے وعدہ پورا کیا. میری کسی نبی نے مدد نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, خواب و مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں. آدم سے لے کر محمد تک میرے سامنے تلواروں سے مردوں اور زندوں کی گردنیں اڑائیں گے, یعنی نبی. اور کس طرح تعجب کی بات ہے, میں خود کیوں کر تعجب نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ گروہ در گروہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ صرف بلانے والے, اے اللہ کی طرف بلانے والے. وہ کوفہ کے بازاروں میں نمودار ہوں گے, برہنہ تلواریں کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے. کافروں جابروں اور ان کے ماننے والوں کی خواہ امبل ہوں یا آخروں گردنیں اڑائیں گے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ انبیاء پیدا ہوں گے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مفصل نے حضرت امام جعفر سے پوچھا کہ کوئی اور نئی بات کیا ہوگی جو مسلمومنین کے لیے خوشی اور کافروں کے لیے شرم ساری کا باعث ہوگی. تو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے ہمیں بتلایا, صفحہ 80 ہے. کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائیں گے, لوگوں سے فرمائیں گے یہ قبر میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لوگ کہیں گے آ مہدی آل محمد ایسا ہی ہے. پھر پوچھیں گے قبر میں کون دفن ہے اور آل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ساتھ ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہوئے پوچھیں گے, تمام مخلوق سن رہی ہوگی, تمام مخلوق کے ہوتے ہوئے آپ پوچھیں گے کہ میرے نانا کی قبر میں یہ لوگ کیسے دفن ہو گئے, دفن ہونے والے یہ نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوں گے. لوگ جواب دیں گے نہیں, حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر آرام کر رہے ہیں. میں بھی آل محمد کہے گا کوئی اور دفن ہوگا. وہ جواب دیں گے نہیں, کوئی اور دفن نہیں ہوا, وہی ہیں کیونکہ یہ دونوں حضور کے خلیفہ تھے, دونوں حضور کی بیویوں کے باپ تھے. یہ بات 3 مرتبہ کہنے کے بعد لوگوں سے امام مہدی کہے گا کہ ان کو قبروں سے نکالو. جب وہ قبروں سے حضرت ابوبکر عمر نکلیں گے تو ان کی لاشیں تر و تازہ ہوگی, رنگ روپ بالکل درست ہوگا. فرمائیں گے کوئی ہے جو ان کو جانتا ہو؟ تو جواب میں سنی لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں, آپ کے نانا کی قبر میں ان دونوں کے سوا کوئی دفن نہیں ہو سکتا. پھر امام مہدی فرمائیں گے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ یہ وہ دونوں نہیں ہے, کوئی اور ہے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں, ایسا ہرگز نہیں. پھر امام کہیں گے کہ قبروں کی دیواریں کھولی جائیں گی اور ان کو کھود کر نکالا جائے گا. بچے تک دروازے جب کھود دی جائیں گی, جب دیواریں کھود دی جائیں گی تو ان کی اجسام تر و تازہ نکالے جائیں گے, اصلی حالت میں ہوں گے. پھر ان حضرات کے کفن اتار دیے جائیں گے اور ان کو ایک پوشیدہ درخت پر لٹکا دیا جائے گا. یہ تفصیلات ہیں, یہ اردو میں تفصیلات ہیں اور یہی تفصیلات اکو یقین میں ملا باقی مجلس نے لکھی ہیں کہ امام سے ایک نیا کام جو ہے وہ ظاہر ہوگا. امام کے ظاہر ہونے کا کیا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اثر جا کر اسے توڑیں گے اور قبروں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو نکالیں گے اور ان دونوں شخصیات کو نکال کر ان کے کفن اتار کر وہ سیدھا درخت پر ان کو جو ہے وہ لٹکا دیں گے. اور لٹکانے کے بعد جب ایک نئی بات ظاہر ہو جائے گی, کیا ہوگی کہ لٹکانے کے بعد درخت بڑا ہو جائے گا, پھل دے گا, شاخیں بلند ہو جائیں گی اور ان کے ماننے والے یعنی حضرت ابوبکر عمر کے ماننے والے کہیں گے خدا کی قسم یہ شرف حق ہے, ہم ان کی محبت اور ولایت میں کامیاب ہو گئے. وہ کہیں گے یہ تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے, یہ سوکھا ہوا درخت پھل دینے لگ گیا ہے. یہ تو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور عزت اور شرافت ہے کہ اس کی وجہ سے درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے. اب تو ہم اور زیادہ ہمارا ایمان پختہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کی محبت اور ولایت میں کامیاب ہو گئے. اور ہمارے جس آدمی کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ان دو ساتھیوں کی محبت ہوگی وہ یہی بات کہے گا اور لوگ ان کی آ کر زیارت کرنے لگ جائیں گے تو مہدی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوگا. کہتے پھر ہمارے مہدی اعلان کریں گے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دوست رکھتا ہے وہ ایک فرق ہو جائے گا. مخلوق دو حصوں میں بڑھ جائے گا, ایک ماننے والے دوسرے نہ ماننے والے. کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. دو حصوں میں مخلوق تقسیم ہو گئی, ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے. میں تیرے اسلام کے دوستوں سے کہیں گے کہ ان سے بیداری کرو, ان سے بیداری کا اعلان کرو. وہ کہیں گے ہم بیداری نہیں کرتے, ہم ان کے حق میں کچھ نہیں کہتے, وہ اللہ کے پیارے ہیں اور آپ کے نزدیک اللہ کے نزدیک ان کی قدر یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ظاہر ان کی فضیلت ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے. آپ اس سے ہزار آپ ان سے بیداری کریں, یعنی وہ لوگ کہیں گے آپ اس سے جو ہے بیداری کریں تو کریں. ہم جو ہے ان کی لاشوں کو تر و تازہ دیکھ چکے ہیں, صرف ان کی لاشوں کے مس ہونے سے دوبارہ سب جو سادہ ہو گیا ہے. خدا کی قسم ہم آپ سے آپ پر ایمان لانے والے سے اور اس سے جو آپ پر ایمان نہیں لاتا, جس نے ان کو لٹکایا ہے قبروں سے نکالا ہے جو شروع کیا تو کیا, ہم ان سے بیداری کرتے ہیں, ہم ابو بکر عمر سے بیداری نہیں کریں. کہتے ہیں مہدی علیہ السلام سیاہ ہوا کو حکم دیں گے, وہ سیاہ ہوا پر چلے گی ان کھجور کے سوکھے تنوں کی ماں اور انہیں کھجور کے سوکھے تنوں کی مانے بنا دے گی, پھر ان کو اتارنے کا حکم دے گا, اتارے جائیں گے. اللہ کے حکم سے یہ دونوں حضرات زندہ کیے جائیں گے, مخلوق کو جمع کرنے کا حکم دیا جائے گا, ان سے ہر زمانے میں ان کے افعال کے بارے میں آگاہ کریں گے. حابیل ابن آدم کا قتل, ابراہیم کے لیے آگ میں جمع کرنا, یوسف کا کنویں میں ڈالنا, مشری کے مشکم میں یونس کا جانا, یحییٰ کا قتل ہونا, عیسیٰ کا سولی دیے جانے کا واقعہ اور جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سارے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے, وہ سارے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے. اور پھر آخر کیا ہوگا کہ ان کو پھر سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. مفسر کہتا ہے حضرت بس ایک مرتبہ سولی؟ کہتے نہیں, ابو بکر و عمر کو دن میں ہزار ہزار مرتبہ سولی دی جائے گی, دن میں ہزار ہزار مرتبہ زندہ کیا جائے گا, ہزار ہزار مرتبہ جلایا جائے گا. اب مجھے بتلائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے عیسیت کے بعد میں امام اور یہ ہے عقیدہ رجب, یہ ہے عقیدہ رجب. اور میں نے اس کے اوپر پھر ایک تقریر کی, میں نے کہا تھا شیو اگر عقیدہ رجب یہی ہے اول تو یہ کفر ہے, اور اگر تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ کوئی تمہارا امام آئے اور آ کر یہ کام کرے کہ وہ حضرت عائشہ کو نکال کر ان پہ ظلم کرے, حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو نکال کر ان پر ظلم کرے, تو پھر سنو تم کہتے ہو کہ جو حضرت عائشہ پہ کوڑے امام میں بھی کوڑے مارے گا, جو کوڑے مارے گا ہم اس کے ٹکڑے اڑا کے رکھ دیں گے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیواریں توڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے, جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کو سولی پہ لٹکائے گا اسے پاٹ پہنچا دیں گے. جب میں نے یہ کہا شیت وہ ہمارے امام کی ٹانگیں توڑنے کا اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا کہ جناب میں تمہارے امام کو بانس پہ چڑھا دوں گا, اس نے کہہ دیا میں تمہارے امام کو کوڑے ماروں گا. میں نے کہا تم اپنے امام کی بات بات میں کرو, پہلے یہ بتلاؤ کہ تم نے کہا کیا, تم نے کیا کہا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہو وہ یہ بات سنی نہیں سکتا, وہ یہ امام بات کر ہی سکتا. ظالموں تم نے یہ جھوٹی باتیں اماموں کی طرف منسوخ کر دی, حضرت جعفر صادق کی طرف منسوخ کر دی, یہ جھوٹی باتیں حضرت علی مرتضیٰ کی طرف منسوخ کر دی, تم نے یہ جھوٹی باتیں گھر گھر آ کر ان کی طرف منسوخ کر کے اب تم چاہتے ہو کہ یہ جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوخ کرنے کے بعد تمہاری باتیں تسلیم کر دی جائیں؟ جھوٹ بولتے ہو تم, کس وقت تجرب سے کام لیتے ہو, کوئی تمہارا بار بار امام پیدا نہیں ہوا, کوئی اس غار میں جو ہے وہ غائب نہیں ہوا اور نہ کوئی اس غار سے نکلنا ہے. یہ بحث تمہارا جھوٹ ہے, عقیدہ رجب بڑھنا ہی کفر ہے, اور کوئی رجب کی قیامت سے پہلے نہیں ہے. جو شخص موت ہو گیا وہ قیامت کو اٹھے گا, قیامت سے پہلے نہیں اٹھے. یہ جناب نے تقریر کا لب لباب اور خلاصہ, اس پر پھر چیخی چیخی چلائی, امام مہدی کی توہین ہو گئی, امام مہدی کی توہین ہو گئی. کیوں جناب؟ یہ امام مہدی کی توہین ہے بھئی. ایک شخص فرضی شخص کو امام بنا لیتا ہے اور پھر وہ امام بنا کر بکواس یہاں تک کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ کرے گا یہ کرے گا, ہمارا امام یہ کرے گا, ہمارا امام یہ کرے گا, ہمارا امام یہ کرے گا. آگے سے ہم کہہ دیں کہ پڑھنا کے تھوڑے امامدار بھی ہیں تو کہتے ہیں تم نے کیوں کہا. ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کہتے جی نہیں آپ کچھ نہ کہو, ہم جو مرضی کرتے رہے. میری زمانے میں گورنر صاحب اور ان سے ملاقات, اس نے کہا مولانا آپ نے بڑی ساری تقریر دی, میں نے کہا جی میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں ان کے بارہویں امام کے ٹانگے توڑ دوں گا. آپ نے کہا میں پانچ بچا دوں گا. میں نے کہا جی میں چلو اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہتا ہوں, آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ہمارا ایک بہت بڑا بہادر آدمی ہمارے حقاق پر
دھیان دیتا ہوں. جو پہلے میں نے حدیث پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت الله على شربكم. جب تمہارے سامنے کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی دے تو تم چپ مت رہو, تم کہو کہ خدا کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر. ہمیں چپ رہنے کا حکم نہیں دیا گیا, ہمیں اس پہ لعنت کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری حدیث سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ظهرت البدع امن الفتن مصوبۃ اصحابی. جب فتنے عام ہو جائیں, جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں, میرے صحابہ کو گالی دی جائے پر یظہر العالم علمہ, عالم کس کے ظاہر ہے اپنے علم کو ظاہر کرے, اپنے علم کو ظاہر کرے. جو ظاہر نہیں کرے گا چپ بیٹھ جائے گا, جو خاموشی اختیار کرے گا, جو مصیبت کی چادر تان لے گا, جو ڈر کے مارے چہرہ چھپا کر گھر میں بیٹھ رہے گا. حضور کیا فرماتے ہیں مطلب جب حل جس عالم دین نے ایسا نہ کیا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, پھر اس عالم پر خدا کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب بتلائیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے بیان کیا ہے کہ امام مہدی آئے گا حضرت عائشہ صدیقہ پر محمد اللہ گھوڑے مارے گا, یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے؟ اور امام مہدی آئے گا نبی کا روزہ توڑے گا, صدیق اکبر فاروق اعظم کو سوری پہ چڑھائے گا, کیا یہ گالی اور توہین نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور اس عظیم گستاخی کو سننے کے بعد پھر چپ ہو جانا, پھر خاموش ہو جانا, پھر کوہرے سکوت اپنے دبوں پہ لگا لینا, پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خاموشی کے بعد پھر پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہم لعنت سے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم تو بھائی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں, اور اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. یہ مرضی ہے مولویوں کی, سودا ہے مرضی کا, جسے چاہیے لعنت خریدے, جسے چاہیے جیل خریدے. ہمیں جیل ہمیں عقوبت خانے برداشت ہے, ہمیں بم دھماکے برداشت ہے, ہمیں موت برداشت ہے کہ اس راہ میں مر جانا بھی زندہ ہونے سے بہتر ہے, اس راہ میں مر جانا بھی سعادت اور شہادت ہے. ہمیں گولیوں کے دھماکے, بمبوں کے دھماکے, گولیوں کی بارش, بچوں سے جدا ہونا, ملاقاتوں پہ پابندی ہونا, عقوبت خانوں میں ساڑھے تین تین مہینے سورج کو نہ دیکھنا برداشت ہے, مگر خاموشی برداشت نہیں ہے کہ اس خاموشی کی وجہ سے خدا کی لعنت ہوگی, اس خاموشی کی وجہ سے فرشتوں کی لعنت ہوگی, اس خاموشی کی وجہ سے بدناس اجمائی انسانی کائنات کی لعنت. اس لیے میرے بھائی یہ مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہے, اصحاب رسول کے ناموس کا ہے, اور پھر اصحاب رسول کے ناموس ہی کا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا کہ اس ظالم قوم نے رسول اللہ کی توہین کی, کتنی بڑی توہین ہے کہ محمد قصے کے پائے محمد باشن کے سب سے پہلے جو شخص امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توہین نہیں, کتنی بڑی توہین ہے. اور اسلام میں کوئی عقیدہ رجب کا ثبوت نہیں ہے, کوئی عقیدہ رجب کا وجود نہیں ہے, کوئی عقیدہ رجب کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. یہ جھوٹا جھوٹا گھر کر اس طرح کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پھیلانا, لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس عقیدے کا پرچار کرنا یہ بہن جھوٹ نجل اور فریب ہے. اسلام کا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب جو امام صاحب اب کہتے جی ہمارے امام کو گالی دی ہے, تو میں نے کہا یاد کرو امام کی گالی کی بات بات نہ کریں گے, پہلے امام ثابت کر دوں. امام ہے پیدا ہی نہیں ہوا, امام کا وجود ہی نہیں ہے. یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے, یہ بھی میں شیعہ کی طرف سامنے کر رہا ہوں کہ خود شیعہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام صاحب جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے اور وہ آئے نہیں. اصولیں کافی کر کہتے ہیں کہ اس وقت کے خلیفہ نے پہرا بچھا دیا اور دو سال تک وہ پہرا رہا کہ کیا امام حضرت حسن عسکری کی ولادت کے بعد ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جب دو سال کے بعد پتہ کیا گیا تو ان کے چاچا جعفر نے اور ان کی دادی نے اور ان کی والدہ نے کہا ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اور شیعوں نے داستان کیسے کھڑی کی؟ داستان ایسی کھڑی ملا باقر مجلسی جلاؤ رجون اور رسول الحکیم میں لکھتے ہیں بارہ امام کے بارے میں, ایک بڑی طویل داستان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ
رحمت اللہ علیہ یہ سرہ مرہ کے شہر میں رہتے تھے تو ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا بشیر بن سلیمان. بشیر بن سلیمان بیان کرتا ہے کہ ایک دن امام صاحب نے مجھے بلوایا اور بلا کر کہا کہ یہ لو 200 اشرفیاں اور یہ لو میرا خط. امام صاحب نے خط انگریزی زبان میں لکھا, امام صاحب نے خط انگریزی زبان میں لکھا تھا اور کہا یہ میرا خط لے لو اور خط لے کر بغداد چلے جاؤ جو دان حکومت ہے. نکالی ٹھیک ہے میں بغداد چل جاتا ہوں. تو وہاں کہنے لگے وہاں ساحل سمندر پر آپ چلے جانا. کتاب کا نام حق الیقین ہے اور جناب العلوم دو کتابیں ہیں دونوں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. وہاں چلے جانا, وہاں ساحل سمندر کے پاس جب جاؤ گے تو تمہیں وہاں ایک کشتی آتی نظر آئے گی. اس کشتی میں بہت سے غلام ہوں گے, بہت سی سینوں جمیل لونڈیاں ہوں گی, لیکن ایک لونڈی وہاں ایسی ہوگی کہ جو پردہ کر رہی ہوگی اور اپنے چہرے کو چھپا رہی ہوگی اور ان کا مالک جو ہے وہ کہے گا کہ میں انہیں بیچنا چاہتا ہوں. تو ایک عربی نوجوان اس لونڈی کو خرید رہا ہوگا مگر وہ لونڈی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو تم آگے بڑھ کر میرا خط اس لونڈی کو دے دینا.
ٹھیک ہے.
اب یہ کہتا ہے بشیر بن سلیمان کہتا ہے کہ میں بغداد پہنچا, وہ سارے حالات مجھے پیش آئے جو امام صاحب نے مجھے بتلائے تھے اور جہاں پھر میں نے کیا کیا کہ میں وہ ساحل پر پہنچا, دیکھا کہ کشتی آ گئی اور پھر کشتی آتے ہی ایک شخص نے کہا کہ میں کنیز نے یہ لونڈیاں لایا ہوں بھائی کسی نے خریدنی ہو. تو ایک عربی شخص آیا, اس نوجوان نے کہا کہ وہ جو حسین و جمیل پردے والی عورت ہے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں اور یہ 300 درہم میں اس کے دیتا ہوں. مالک راضی ہو گیا بیچنے کے لیے لیکن اس عورت نے کہا سنو میں اس آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتا, اگر تم نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دیا تو میں خودکشی کر لوں. مالک بڑا پریشان تھا, سمجھا رہا تھا کہ کسی حالت میں یہ بشیر بن سلیمان پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے, اس نے فوراً کہا کہ جناب آپ اپنی بات ذرا چھوڑیں, یہ میرا خط اس عورت کو دے دیں. اس نے کہا کہ تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا خط دے تو صحیح. جناب یہ جیسے ہی خط دیا تو جیسے ہی اس لونڈی نے خط دیکھا تو اس نے چومنا شروع کر دیا اور فوراً اس نے اس خط کو چوما آنکھوں سے لگایا اور اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دے یہ جو خط لایا ہے, اگر تم مجھے اس کے ہاتھ میں نہیں بیچے گا میں پھر خودکشی کر لوں. بات بات کے خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے. اب خودکشی اسلام میں جائز ہے لیکن آگے چلیں, یہ عورت پھر امام کے بعد امام کی والدہ پڑھنے والی ہے, یہ بارہویں امام کی والدہ بننے والی ہیں جو بات بات میں خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہیں. داستان سنے آپ, داستان کہتے ہیں جناب میں وہ اور مالک راضی ہو گیا, میں نے 200 دینار میں 200 درہم میں وہ خرید لی اور لڑکی اور لے کر جناب میں آ گیا. تو کہتے ہیں بشیر بن مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ کیا بات ہے, اس نے کہا تو نہیں جانتا, اس نے مجھے ایک تفصیلی قصہ سنایا. اس نے کہا میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں, میں شاہ روم کی پوتی, میں شاہ روم کی پوتی ہوں. اس نے کہا شاہ روم کی پوتی ہو کر بادشاہی خاندان کے ہو کر تو یہ کنیز بن کر یہاں گرتی بکتی کیسے آ گئی ہے؟ اس نے کہا اس کے پیچھے ایک تفصیلی داستان ہے اور وہ داستان یہ ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے رات کو خواب آیا تو خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, خواب میں میں نے دیکھا کہ بی بی مریم آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سے میرا رشتہ مانگا اور پھر یہ دونوں حضرات راضی ہو گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ بھی وہاں تشریف لے آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تعارف کرایا کہ یہ فاطمہ ہے جن کے بیٹے حسن عسکری یعنی خون کی اولاد میں سے جو حسن عسکری ہیں میں ان کے لیے میرا رشتہ مانگ رہا ہوں. چنانچہ مجھے حضرت حسن عسکری بھی دکھائے گئے اور پھر میرا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت حسن عسکری سے پڑھا دیا اور میں حضرت حسن عسکری کو تلاش کرتی رہی, میں ان کے فراق میں روتی رہی, آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئی. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ بہت پریشان رہتی ہے میں نے خواب کو نہیں بتلایا تو اس بادشاہ نے یہ کیا, اس نے کہا میں اس کا فوراً نکاح کرتا ہوں. تو بادشاہ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا اور پھر اس دن نکاح کی تاریخ طے ہو گئی اور جناب لا کر تخت کے اوپر مجھے بٹھا دیا گیا. پادری ہاتھوں میں انجیل لے کر کھڑے ہو گئے, تخت کے اوپر سلیب رکھ دی گئی, میرا تخت کے اوپر بیٹھ گیا. میں دھیرے دھیرے سے پریشان تھی کہ میرا نکاح تو حسن عسکری سے حضور نے پڑھا دیا ہے, حضرت عیسیٰ نے میرا رشتہ دے دیا ہے, اب یہ میرا نکاح ہو رہا ہے. کہتے اچانک اچانک کیا ہوا کہ زلزلہ آ گیا, سلیب گر گئی اور جو ہے وہ انجیل لے کر کھڑے ہونے والے پادری گر گئے اور وہ جو بادشاہ کا بھتیجا میرا مکیتر تھا وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گیا, مر گیا, تخت گزر گیا, میں بچ گیا. اچھا جی بادشاہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے, کوئی زلزلہ آ گیا ہوگا, کسی کی نحوست پڑ گئی ہوگی, چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. کچھ دن ہم نے سوچ بنایا, چند دن گزرے تھے تو بادشاہ نے ایک دوسرے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا. مقررہ دن پر پھر اسی طرح جشن منعقد ہوا, لیکن عین عدد کے وقت پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا جیسے پہلے واقعہ ہوا تھا. تو میرے دادا کو اس کا بہت رنج ہوا. کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مسیح اور ان کے مسیح شمون اور ان کے علاوہ حواریین کی ایک جماعت, یہ سب حضرات میرے دادا کے ساتھ کسی شاہی محل میں آئے اور دودھ کا ایک ممبر رکھا گیا. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علی اور دوسرے اماموں کے ساتھ تشریف لائے. دودھ کے اس ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے حضرت مسیح سے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ ملائکہ جو تمہارے مسیح شمون کی بیٹی ہے اسے اپنے پرزند کے لیے مانگتا ہوں, اور اس طرح حضور نے میرا نکاح کرا دیا. اب کہتے ہیں کہ پھر بات آئے گی. تو اب میں نے ایک دن پھر حضور میرے خواب میں آئے تو میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے تو اب ہنسنے ہنسنے کی نظر نہیں آ رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قافلہ جا رہا ہے عرب میں بغداد میں, تو اس قافلے کے ساتھ مل جا, وہ تجھے لونڈی سمجھ کر اپنے ساتھ بلاج ملا لیں گے, وہاں تیری منزل مراد مجھے مل جائے گی. تو اس طرح وہ قافلے کے ساتھ مل گئی اور سفر کرنے کی جلدی کرنی پہنچ گئی, اور اس طرح شیعہ کے گیارہویں امام سیدنا حضرت حسن عسکری کو ایک زوجہ محترمہ مل گئی ہیں جن کا نکاح حضور نے پڑھایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے, ایسا اگر رشتہ ہوتا تو حضور اپنی زندگی میں حضرت حسین کے لیے ایسا رشتہ مانگتے, ایسا اگر رشتہ ہوتا تو حضور اپنی زندگی کے لیے حضرت حسن کے لیے ایسا رشتہ مانگتے, ایسا رشتے کی اگر اہمیت اور ضرورت ہوتی تو حضور اپنی زندگی میں حضرت اپنے منہ پہلے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے لیے رشتہ مانگتے, ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی, افادیت ہوتی, حضرت حسین بن زید کے لیے حضور رشتہ مانگتے, ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ گیارہ امام کے کھاتے میں ہی ایسا رشتہ کمایا. اب ایسی بات کریں گے کہتے ہیں گستاخی کا, ان کی داستانوں کی بھی اگر انکار کر دو تو گستاخی ہو جاتی ہے, اور یہ ہمارے اکابر کی بھی توہین کرے تو کوئی گستاخی نہیں. وہ امام صاحب یہ شب برات کی رات جب آتی ہے شبان کی پندرہویں شب, آپ حضرات ماشاء اللہ مسجدوں میں ہوتے ہیں, نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں, تشبیہات پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا, شیعہ دریاؤں پر ہوتے ہیں نا, شیعہ دریاؤں پر ہوتے ہیں, دریاؤں پر ہوتے ہیں. آپ اٹک کے دریا پر اب دیکھ لینا شب برات, سارے شیعہ وہ کہتے ہیں یہ پندرہویں شب ہے, یہ امام ہے غیب کی جو ہے پیدائش کی شب ہے, اور اس رات اماموں پر سال کے پورے اختیارات اور کتاب نازل ہوتی ہے. یہ سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, او جناب لمبا جوڑا, میں تو خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, یہ دریا پر ہوں گے, اور جناب سینکڑوں آدمی عرضیاں لکھ رہے ہوں گے, اور وہاں عرضیاں لکھی جا رہی ہیں, خط لکھے جا رہے ہیں, وہ اتنے خط کس کو بھیج رہے ہیں؟ امام غیب, یہ امام غیب وہ ہے, اور اسی کا نام ہے امام غیب. کسی کو کہتے ہیں امام مہدی, کسی کا نام ہے قائد قائم آل محمد, کسی کو کہتے ہیں حجت اللہ, کسی کو کہتے ہیں صاحب الاثر, کسی کو کہتے ہیں امام الزمان, یہ سب اسی کے نام ہیں. آپ اکثر دیکھیں گے شیعہ کے مزاروں کے بینروں پر یا صاحب الاثر اجل اللہ فرجہ, یا امام الزمان ادرکنی, یا قائم آل محمد ادرکنی, کہ تشریف لائیے, اللہ آپ کو جلدی لے آئے, ہماری مدد کیجیے. تو یہ پندرہویں شب کو ان کو چٹھیاں لکھتے ہیں, اور وہ چٹھیاں لکھ کر پھر اس کو آٹے کی گولیاں بنا کر اس کے اندر ڈال کر پھر یہ ڈالتے ہیں دریاؤں میں, کنووں میں, کھالوں میں, ندیوں میں. عقیدہ یہ ہے کہ اب جناب مچھلیاں آئی ہیں, اور مچھلیاں ان کو اپنے منہ میں لے کر وہ اور سفر کر کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئی ہیں, اور یہ ہماری چٹھیاں جا رہی ہیں امام صاحب کے نام, یہ ہماری چٹھیاں جا رہی ہیں امام صاحب کے نام. اس بات کو میں کسی کتاب سے بیان نہیں کرتا, اس بات کو میں شواہد سے بیان کرتا ہوں, کہ خود دیکھ لینا, میں نے دیکھا. آپ دیکھ, اصل یہ ہے کہ ہم تو اپنی مصروفیت ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پندرہویں شوال کو ہوتا کیا ہے. ان کی وجوہات کی وجہ سے بعد ہمارے لوگوں نے کہا کہ یار کہیں پندرہویں شہزاد کی جو شب برات ہے وہ ان کی وجہ سے تو ہم جو ہے وہ نہیں آتے, کہیں اصل انہوں نے شروع کی ہو تو شب برات میں یہ کرنا امام صاحب کو جانے کا, اور وہ امام صاحب کی شخصیت کہتے ہیں اس وقت دنیا کا نظام انہیں کے ہاتھ میں ہے, کائنات کو بھی کوئی چلا رہے ہیں, وہ جس چیز کو چاہیں جیسا چاہیں ویسا ہی ہو رہا ہے, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ویسے تو سب کچھ ہو رہا ہے مگر خود وہ باہر بنا رہے ہیں, خود باہر بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کب. اب ہم اسے پوچھ رہے تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس عنوان پر خمینی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے. خمینی کی کتاب کا نام ہے حکومت اسلامیہ المعروف ولایت فقیہ. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف امام کو ہے, امام کے کے ہوتے ہوئے کوئی شخص حکومت کرنا ہے تو وہ غاصب ہے، وہ طاغوت ہے، وہ ظالم ہے، اسے حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں جب تک ہمارے 11 امام رہے تو جو حکمران بھی تھا غاصب تھا. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اور جتنے بھی خلفاء میں ہوئے یہ سب کو غاصب مانتے ہیں. کہتے ہیں جب ہمارے امام زندہ تھے تو حق اقتدار اور حکومت کا اماموں کو تھا. عجیب بات یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اور حکومت کا حق امام کو ہے، لیکن سوائے حضرت علی کے کوئی امام بھی حکمران نہیں بنا، کوئی بھی نہیں بنا. اور پھر اس سے بڑھ کر چوتی ان کے منہ پہ کیا لگتی ہوگی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو 6 مہینوں کے بعد وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. کیوں جناب؟ ایک اگر حضرت دوسرے امام کو حکومت ملی بھی تو انہوں نے حکومت حضرت معاویہ کو دے دی، یہ نہیں مانیں گے. اب جب کہتے ہیں امام غائب ہیں، غائب ہو چکے ہیں، تو اب بھی حکومت کا اختیار امام ہی کو ہے. تو اس پر خمینی نے کتاب لکھی، اس نے کہا یہ نظریہ کب تک یہ کرتے رہو گے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ خمینی نے کتاب کو لکھا ہے، اس نے کہا اگر 2000 سال اور امام نہ آئے تو پھر کیا ہم اس طرح مارے کھاتے رہیں گے؟ کیا ہم اس طرح پچھلے پھرتے رہیں گے؟ ہم کسی طرح رہیں گے؟ ہماری کوئی حکومت نہیں ہوگی؟ نہیں. اس نے ایک نیا نظریہ نکالا بلایا تھی فقی کہ امام کی نیابت ہو سکتی ہے، امام کی نیابت ہو سکتی ہے. شیعہ کے علماء جب ان کا مل کر اگر کسی ایک شخص کو اپنا جو ہے وہ امام بنانے، کسی ایک شخص کو اپنا جو ہے وہ بنی الفقیہ نائب بنی الاثر بنانے، ایک شخص کو نمائندہ صاحب الاثر بنانے، تو وہ شخص پھر امام مہدی کا نمائندہ بن جائے گا. اس کو کوئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے جو امام مہدی کو اختیارات حاصل ہیں، لہٰذا اس کی نافرمانی بھی امام مہدی کی نافرمانی ہوگی، اس کی فرما برداری امام مہدی کی فرما برداری ہوگی. لہٰذا ساری کتاب لکھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ امام صاحب الزمان اور امام الاثر کا نمائندہ اور نائب اگر کوئی ہے تو وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں. اور جب میں ہی ہوں تو لہٰذا پھر سارے اب ہر آدمی پر فرض ہے، جو امام کو مانتا ہے وہ مجھے مانے، جو امام کو مانتا ہے وہ مجھے مانے. اور اس بات کی دلیل کتاب تو ہے ہی ہے، آپ کبھی بھی پڑھ لینا کہ خامنہ ہی کے بارے میں جب بھی شیعہ کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے یا کوئی بیان پڑھیں گے تو یہ خامنہ ہی کو لکھتے ہیں نمائندہ ولی الاثر، نمائندہ ولی الاثر. تو ولی الاثر کو کہتے ہیں امام مہدی کا غلطب ہے، تو یہ اس کے نمائندے ہیں، یہ اس کے نمائندے ہیں. تو اب ان سب کی نمائندہ ولی الاثر خامنہ کی اتباع، فرما برداری اور اس کو تسلیم کرنا، یہ اسی طرح جیسے امام مہدی کو تسلیم کرنا اور اس سے انکار کرنا، اسی طرح جیسے اپنے امام مہدی کے حکم کا انکار کرنا. تو یہ خمینی نے یہ نئی بات نکالی. اور ویسے اس لحاظ سے وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بڑی پتے کی بات کہی. میں پڑھی میرے سامنے اس کی کتاب، اس میں لیکن اس چکر میں پڑے ہوئے اگر 2000 سال امام اور نہ ہے تو پھر 2000 سال اور نہ ہے، 1000 لاکھ پہلے ہو گیا، تو اس کا مطلب ہم حکومت ہی نہ کریں. بڑا اچھا اس نے زبردست نظریہ نکالا اور اس نظریے کی بنیاد پر اس نے جو ہے وہ نتیجے نکالی کہ کائنات کے ذرے ذرے پر پھر امامی کی حکومت ہوتی ہے، لہٰذا اب ہماری. تو یہ وہ میری تقریر تھی چنانچہ قومی اسمبلی میں مجھ سے صرف کار مرزا ایم ایل اے تھا، اب اس کی بی بی ایم ایل اے ہے پیپل پارٹی، اس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب صدیقہ صاحب مجھے خطوط آ رہے ہیں کہ مولانا اعظم تارک نے ہمارے امام مہدی کی توہین کی، ہمارے امام مہدی کو گالیاں دی، ہمارے امام مہدی کی گستاخی کی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، میں اس پر احتجاج کرتا ہوں. تو میں نے کہا اندھے کو کیا چاہیے دعا، بھوکے کو کیا چاہیے 2 روٹیاں، یہ تو اللہ نے موقع دیا کہ تم نے میرے بارے میں تقریر کی. میں نے کہا جناب مجھے وضاحت کی، وہ موقع دے. میں کہا بالکل آپ وضاحت کریں، بالکل آپ وضاحت کریں. میں نے کہا جی مختصر یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی ہے جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ کے نزدیک جو ان کے امام غائب ہو چکے ہیں، یہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ظاہر ہوں گے حضور ان کے ہاتھ میں معاذ اللہ بیعت کریں گے، یہ ہمارے پیغمبر کی گستاخی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ امام مہدی ہم حضرت عائشہ صدیقہ کو جو ہم سب مسلمانوں کی والدہ ہیں وہ ان کے جسم پہ کوڑے برسائیں گے، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ حضور کا روزہ توڑیں گے، حضرت ابوبکر صدیقہ عمر کو پھانسی پہ لٹکائیں گے. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے جو امی عائشہ کو کوڑے ماریں گے میں اس کو جوتے ماروں گا. تو سارے ممبران اسمبلی نے کہا ہم بھی ماریں گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو شخص ایسی بات کرنے کا تصور بھی کرے کہ حضرت ایسا کہ میں توہین کروں گا، اس شخص کو ہم جوتے ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ ماریں گے، اور اسپیشل فرما کے ماریں گے. چھوٹے سوچے تو کچھ نہیں ہوگا، اسپیشل دے گی کہ جناب جوتے بھی لوہے کے بنانے ہوئے جو ٹوٹے نہیں، کیونکہ مال سنا کہ آپ کا اچھا ہوتا ہے لیکن جوتا اچھا نہ بنانا ہے، کچھ بات ہے تو پھر میں نے کہا کہ آپ میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص میرے رسول کے روزے کی دیواریں توڑے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا، تو سارے ممبران اسمبلی نے کہا ہم بھی ٹانگیں توڑیں گے۔ میں نے کہا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو سولی پہ لٹکائے گا میں اسے بانس پہ چڑھا دوں گا، سر نے کہا ہم بھی چڑھائیں گے۔ لگی کپڑ جب یہ کہا تو وہ جتنے شیعہ تھے وہ سارے پردے جاگنے لگے، کہنے لگے یہ ساری اسمبلی وہی کہتے ہو، تم اپنی اداؤں کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے عقائد کو نہیں دیکھتے ہو، اپنی باتوں کو نہیں دیکھتے ہو، سب مجھے سے کہتے ہیں نیچی رکھ نگاہ اپنی، کوئی انہیں نہیں کہتا نہ نکلو یوں ایام ہونا، سب ہم کو کہتے ہیں کہ تم اپنی آنکھیں نیچے رکھو، اور کوئی ان کو بھی تو کہہ دو کہ اس طرح باہر بتاؤ، کوئی ان کی بھی تو زبان بند کرو نا، ان کے لیے سب راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ اٹھے صحابہ کو گالیاں دینے کوئی بات نہیں، وہ اٹھے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا بکواس، اس قدر بکواس جو میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے حوالہ، اب اس سے بڑھ کر کوئی حضرت کا صدیق حضرت عمر فاروق کی توہینوں سے پوچھے نام لے لے کر اپنی کتابوں میں الگ الگ اس بات کا اعلان کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے اماموں سے پوچھا بڑا خبردار اظہار ہے ابو بکر عمر کہ ابو بکر عمر کون تھے، تو کہنے لگے ہمارے اماموں نے کہا ہر تو کافر بدن، وہ دونوں کافر تھے، باہر کی نشان دوستان کافر شواد، جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے، کیوں جناب جو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہیں وہ ہمارے بھائی ہو سکتے وہ مومن ہو سکتے ہیں، کیا لڑائی ہے؟ اکثر افسران کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ، افسران سے، پولیس افسران سے، انتظامیہ کے افسران سے، بڑے افسران سے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی مولویوں سے کی لڑائی پائی ہے، میں نے کہا جناب بالکل کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، سمجھنے کی بات، آپ اپنی ذات کے لیے بڑے شیر ہیں، اے ایس پی اور مسلم لیگ نے اتحاد کے طریقے سے سیٹیں جیت کی سرحد سے ہے جی، پاکستان سے، بلوچستان سے، ہر جگہ سے جناب اتحاد سیٹیں جیت لی، پھر اتحاد ٹوٹ گیا، اے ایس پی کا عوامی نیشنل پارٹی کا اور مسلم لیگ کا اتحاد ٹوٹ گیا، مسلم لیگ سے پوچھا کیا بات ہے جب تمہیں ووٹوں کی ضرورت تھی تو ولی خان کو ہاتھ ملا دیا تھا، اب چار توڑ دیا، کہنے لگے قید اعظم کی توہین کرتے ہیں، قید اعظم کی توہین کرتے ہیں، جب ولی خان سے کہا کہ جناب آپ نے جب ووٹیں دینے تھے تو مسلم لیگ جگی لگتی تھی، اس وقت تو کہتے تھے کہ نواز شریف ہمارا قائد ہے، اب جدا ہو گئے ہو، کہتے ہیں بادشاہ خان کی توہین کرتے ہیں، بادشاہ خان کی توہین کرتے ہیں، اور جب یہی بات ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے، آپ کا ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے، آپ ہم سے جدا کیوں ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں آپ کسی کے ساتھ آپ سے جہاد کیوں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام کا آدمی مفتی محمود کی توہین برداشت نہیں کرتا، کوئی جمعیت علماء اسلام کا آدمی مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کٹک والوں کی توہین برداشت نہیں کرتا، پیپلز پارٹی والے بھٹو کی توہین برداشت نہیں کرتے، مسلم لیگ والے قیادت توہین برداشت نہیں کرتے، ایم کیو ایم والے اپنے زندہ کا الطاف حسین کی توہین برداشت نہیں کرتے، اے ایس پی والے بادشاہ خان کی توہین برداشت نہیں کرتے، جی ایس ایس والے جی ایم سید کی توہین برداشت نہیں کرتے، تم اپنے ٹکے ٹکے کے لیڈروں کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو، ہم اصحاب رسول کی توہین برداشت نہیں کرتے، تمہارے لیڈروں کی توہین کر دی جائے تو کچھ نہیں بگڑتا، نہ آسمان ٹوٹتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ ہمارے عقائد و نظریات میں فرق آتا ہے، نہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اصحاب رسول کی توہین سے کفر لازم آتا ہے، اصحاب رسول کی توہین سے قرآن کا انکار ہوتا ہے، اصحاب رسول کی توہین سے محمد رسول اللہ کی زندگی کا انکار ہوتا ہے، اس لیے بات اتنی ہے، تم نہیں لڑتے ہو، تم صلاحیت کے نام پہ لڑتے ہو، کالا باغ ڈیم کے نام پہ لڑتے ہو، زبان کے نام پہ لڑتے ہو، مہاجر کے نام پہ لڑتے ہو، پنجابی پختون کے نام پہ لڑتے ہو، سندھی بلوچی کے نام پہ لڑتے ہو، ہم لڑتے ہیں تو ایمان کے نام پہ لڑتے ہو، ہم ایمان کے نام پہ لڑتے ہیں، تیری جدی پسند میری جدا پسند، مجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، اپنی اپنی پسند ہے، تم اپنے لیڈروں کے لیے لڑو، ہم اصحاب رسول کی عزت کے لیے لڑو، کیوں لڑتے ہیں؟ کیا اصحاب رسول دین ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا شاہکار صاحب ہے، پیغمبر اسلام کی 23 سالہ محنت کا نام صاحب ہے، حضور کی زندگی کے خون پسینے کی کمائی رسوائی کا نام صاحب ہے. حضور دنیا کو دے کر کیا گئے ہیں؟ اپنے صحابہ کی جماعت دے کر گئے ہیں. پیغمبر نے اپنی محنت سے جو جماعت تیار کی تھی وہی جماعت تھی کہ جو شک و غرب تک پھیل گئی, وہی جماعت تھی جو شوارہ جنوب میں پہنچ گئی, وہی جماعت تھی کہ جس نے سجدہ نہیں, جس نے پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک اسلام کا بول بالا کر دیا, وہی جماعت تھی جس کے ذریعے سے قرآن پھیلا ہے, جس کے ذریعے سے حدیث پھیلی ہے, جس کے ذریعے سے آج ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کس نے بتلایا کہ رسول اللہ نے نماز ایسے پڑھی, وضو ایسے کیا؟ کس نے بتلایا کہ قرآن یہ ہے؟ کس نے بتلایا کہ حدیث یہ ہے؟ کس نے بتلایا کہ فرض یہ ہے, واجب یہ ہے, سنت یہ ہے؟ رات کی نماز کی اتنی رکھتے ہیں, دن کی نماز کی اتنی رکھتے ہیں. پورا دین پیغمبر سے لے کر امت تک پہنچانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ. صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو تو کچھ بھی نہیں رہتا, کچھ بھی نہیں رہتا. اور صحابہ تو صحابہ ہے. ایک شعر مجھے یاد آیا, سبحان اللہ, ہمارے ایک ماسٹر ریاض صاحب, ارمان ریاض صاحب, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی. پہلے اس کے دوڑ گیا تھا, اللہ بھی کہتا رہتا تھا, اب ماشاء اللہ تعالیٰ رکھی ہوئی ہے. اب سپاہی صحابہ کی بڑی, صحابہ کرام کی تاریخ میں بڑی نظریں کہتا ہے. تو اس نے ایک بڑا شعر پڑھا حضرت عمر فاروق کے بارے میں, صرف ایک شخصیت کے بارے میں, ویسے سارے سمجھتے ہیں. کہتا ہے عمر کو اسلام سے جدا اگر کر دو, عمر کو اسلام سے جدا اگر کر دو تو ایسے ہو جیسے غبارے سے ہوا نکلے. نہیں, پہلا شعر ہے, اسلام اگر جھاڑ دے دامن تو کیا نکلے, اسلام اگر جھاڑ دے دامن تو کیا نکلے, وہ بکرو عمر عثمان و حیدر نکلے, وہ بکرو عمر عثمان و مرتضیٰ نکلے, اسلام اگر جھاڑ دے دامن تو کیا نکلے, وہ بکرو عمر عثمان و مرتضیٰ نکلے. اور اسلام سے عمر کو اگر نکال دو, عمر کو اسلام سے نکال دو اگر, تو ایسے ہو جیسے غبارے سے ہوا نکلے, تو ایسے ہو جیسے غبارے سے ہوا نکلے. او غبارہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, خوش نما ہوتا ہے, اور جیسے ہی ہوا نکل گئی تو کچھ نہیں رہتا. یہ صحابہ ہے تو سب کچھ ہے, دین کی بہاریں ہیں, اسلام کا چمن بہک رہا ہے, قرآن و سنت کے پھول کھل رہے ہیں, اور اس مہک سے پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے روشن ہو رہے ہیں, لوگ پورے اسلام سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں. صحابہ والا دروازہ بند کرو, اسلام ختم, اسلام ختم ہو گیا. کہاں گیا؟ صحابہ کے بغیر اسلام نہیں ہے. عمارت اسلام کی بنیاد صحابہ ہے, شجر اسلام کی جڑ صحابہ ہے, اور کتاب اسلام کا باب صحابہ ہے. صحابہ ہے تو کتاب اسلام مکمل ہے, صحابہ ہے تو عمارت اسلام قائم ہے, صحابہ ہے تو شجر اسلام کا سب تو شاداب ہے. صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں, صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. سپاہ صحابہ کی جنگ اسلام کے دفاع کی جنگ ہے, ہماری جنگ اسلام کے دفاع کی جنگ ہے. ہم اس لیے لڑتے ہیں, ہمیں نہیں ابو قحافہ کے بیٹے سے ہمیں کوئی غرض نہیں, زیادہ ابو قحافہ کے بیٹے سے ہمیں کوئی غرض نہیں, خطاب کے بیٹے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا, عفان کا بیٹا کون ہے جہاد کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن آج قحافہ کے بیٹے کی عزت کے لیے جان اس لیے دیتے ہیں کہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر رسول اللہ کا غلام تھا, خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب رسول اللہ کا صحابی ہے, عفان کا بیٹا عثمان غنی رسول اللہ کے دور داماد اور رسول اللہ کے صحابی ہیں. کسی کو نبی نے سسر بنایا تو کسی کو رسول نے داماد بنایا. ابو بکر و عمر سسر بن گئے تو علی و عثمان داماد بن گئے. جنہیں کسی کی بیٹی دے کر اپنا گھر بسایا ہے, کسی کو بیٹی دے کر ان کا گھر بسایا ہے, وہ دو سسر ہیں, دو داماد ہیں, ان کو اگر چھوڑ دو تو نبی کا خاندان میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہتا ہے؟ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, درجان محمد کو ستارے ہیں صحابہ. ہم یہ شان سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. مقام نبی تو مقام نبی ہے, صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے. بھائی ہتھے جن پہ سر کو لیے گر رہے ہیں, امانت ہے ان کی بسر شان جو صحابہ رسول کی امانت ہے, ہماری جانیں ان کی امانت ہے, اور یہ امانت اس کھاتے میں لگ جائے ہم خوش نصیب ہیں. تو خدا اصحاب رسول کی عزت پہ گولی لگ جائے تو خوش تو پھر اپنے بابا کے نعرے لگائیں گے. جائے جا کر پوچھنے کہ روزے کی حالت میں جب میں اور حضرت فاروق شہید جیل سے عدالت میں آئے ہیں, بم کا دھماکہ ہوا ہے اور بم کے دھماکے کے اوپر میں تو زخمی ہو کر اسپتال میں پہنچ گیا ہوں, تو فاروق شہید کے آخری الفاظ کیا تھے؟ میرے قائد کے روزے کی حالت میں آخری لفظ یہ تھے, پہلا لفظ کلمہ تھا, دوسرا لفظ یہ تھا, اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں, میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. آج ہم کہتے ہیں نام محمد پہ کوئی گولی مارنا چاہے ہم حاضر ہیں, نام صحابہ پہ کوئی تختہ دار پہ چڑھانا چاہے لاؤ تختہ دار قریب ہے, کھڑے پوچھو کہ صحابہ مسئلہ ہے،
صحابہ رسول کی عزت اور عظمت اور ناموس کا مسئلہ، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور جان انسان اپنی دولت کے لیے دے دیتا ہے، لیکن وہ دولت جو جمع کی ہوتی ہے جب اولاد کی باری آتی ہے تو اس وقت آدمی دولت کو اولاد سے قربان کر دیتا ہے، لیکن جب جان کی باری آتی ہے تو اولاد بھی قربان ہو جاتی ہے، لیکن جب ایمان کی باری آئے تو جان بھی قربان ہو جاتی ہے. سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہے، اور اس ایمان کے لیے جان بھی قربان ہے. کیا ہے یہ؟ جیلیں، یہ تختہ دار، یہ مقدمے، یہ کچھ نہیں ہے، کھیل تماشا. کیا اسی تختہ دار پہ وہ لوگ نہیں چلتے ہیں جو اپنی ذاتیات کی بنیاد پر، اپنی برادری کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، عورت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر جن لوگوں نے کام کیے اور آخر وہ تختہ دار پہ چڑھ گئے؟ بھٹو ہے اقتدار کی بنیاد پر. آپ دیکھ لیں اور بہت سارے لوگ ہیں، کوئی قتل کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی زمین کی وجہ سے تختہ دار پہ چڑھ گئے ہیں. وہ لوگ ویسے بھی جو تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں، ایک شخص نام محمد پر عظمت صحابہ پہ تختہ دار پہ چڑھتا ہے تو ساری دنیا اسے راضی کہتی ہے. اگر کوئی اور چلے گا تو میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں مت چلاؤ ہمیں، اور مت اس بات سے خوف زدہ کرو کہ ہم تختہ دار پہ چڑھا دیں گے. تم یاد رکھو تم نے کسی ایک شخص کو بھی تختہ دار پہ چڑھایا تو وہ قیامت کی صبح تک غازی الدین شہید کا ثانی بن جائے گا. چڑھاؤ دوست رائے موقع لاؤ، تم کراؤ فیصلے، فوجی عدالتوں سے کرا دیکھو، خصوصی عدالتوں سے کرا دیکھو، دہشت گردی کی عدالتوں سے کرا دیکھو، تم فیصلے کرا کر، اپیلیں مسترد کرا کر تختہ دار پہ کھڑا کرو. تمہیں یہ دنیا بتلائے گی کہ تختہ دار پہ کھڑے ہونے والوں نے آخری نفس کا چلا، ہمارے آخری نفس بھی یہ ہوں گے کہ اصحاب رسول کا دشمن کائنات کا بدترین کافر، ہمارے آخری نفس بھی ہوں گے کہ اللہ کی دھرتی پر کائنات کا بدترین کافر شیعہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. آخری لفظ بھی ہوگی کہ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، پر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. اللہ ہمیں سمجھ گئی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم نجنا من السجن والغم والبلاء. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے دین کی نسبت سے ان جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ العالمین، ہماری نیتوں میں اگر کوئی خطوط تھا، ریاکاری تھی، شہرت کی دکھلاوا تھا، کوئی اور ملاوٹ تھی، اسے دور فرما دے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہماری ان معمولی سی قربانیوں کو قبول فرما دے. اصحاب رسول کی عزت کے لیے، ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے، پاک پیغمبر کی یا اللہ ختم نبوت کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہماری اس قربانی کو قبول فرما. جو لوگ اس راہ پہ قربان ہو گئے ہیں یا اللہ، جو نے ان کو شہادت کے مرتبے عطا کیے ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو ان کے مرتبے اور بلند کرتے ہیں. ہمیں اس راہ میں یا اللہ آخروں پہ ترپا کر، ہمیں اس راہ میں شہادت کے درجے عطا کر دیں، ہمیں بھی اس راہ میں قربانی دینے کی قبول کر یا اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ، جو لوگ جنہوں میں اسیر ہیں، جھوٹے مقدمات میں مبتلا کیے گئے ہیں، ان کی آزمائش کی گھڑیاں ختم فرما دے، انہیں باعزت رہائیاں نصیب فرما دے، تاکہ ہم یا اللہ جس طرح زندانوں میں بول رہے ہیں کلمہ حق پہنچ جاتا بھی بلند کریں. تیری یا اللہ دین اور تیرے یا اللہ اسلام اور تیرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور صحابہ عزت کے بھریرے لہرائیں. یا اللہ، ہمارے کارکنوں کی جانوں مالوں عزتوں آبروں کی حفاظت فرما. یا اللہ، ظالموں کے ظلم، جابروں کے جبر، حادثوں کے حد حسد، سازشی لوگوں کی سازشوں سے حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمیں یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات، نیک تمناؤں، آرزوؤں کو پورا فرما، ہمارے جسموں اور حوصلوں میں پختگی اور بلندی پیدا فرما اور تازگی پیدا فرما، ہمارے قدموں میں استقامت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں جرأت اور ہمت اور شجاعت اور بصارت پیدا فرما. اے اللہ، جو لوگ اس موقف سے ناواقف ہیں اور نا آگاہ ہیں، یا اللہ انہیں بھی آگاہ فرما دے، ان کو بھی جرأت اور ہمت دے، اور یا اللہ اس موقف پر پوری ملت اسلامیہ کو بیدار ہو کر کام کرنے کی توفیق بخش دے. ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے قبول فرما. ہمارے بھائی طالبان یا اللہ، جنہوں نے تیرے دین کا ڈنکا بجایا ہے، ان مدد فرما. ہمیں بھی اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا اور اسلام کا غلبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ.
دیوبند کے گلشن کا ہر خون ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر خون ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر خون ہے نرالا، ظلم و ستم کا جو
شہید سب کو رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر کر رہا ہوں شعر میں،
وہ تھانوی لاہوری عبداللہ پہلوی بھی، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ پہلوی بھی، ان اولیاء میں حضرت درخواست محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا، محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا، جب موت سامنے تھی میرا جھنگ گلشن کا
دیکھے گلشن کا
سرب کا سر بلند سرب کا سر بلند
منا عمر کی رب ایک عمر میں تو برکت
گرامین کی آواز کہہ رہی ہے